الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. میرے مرشد رحمت اللہ نے اکثر جگر صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کا قصہ سناتے تھے اور بہت ہی مست ہو خوش ہوتا. اور ایک شعر پڑھتے تھے اگر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الفاظ بڑی رحمت اللہ علیہ کا کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتاتے ہیں. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، نہیں ممکن تھا کہ ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا. اگر دل جذب کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا. دادا جگر صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی واقعہ ہوا. شاعر تھے اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر اپنی اولاد کو دین و دنیا دوے برباد کرنا ہو تو اس کو شاعر بنا دو، نہ دین کا نہ دنیا کا. اس زمانے میں فرمایا، اور اگر دنیا کا بنانا ہے تو حکیم بنا دو، اور اگر آخرت کا بنانا ہے تو اللہ والا عالم بنا دو. اب ایک سوال لوگوں کو بہت اشکال ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو اس کا ایک عقلی جواب تو یہ ہے کہ مولوی بننے کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ تجارت نہیں کر سکتا. تجارت کر سکتا، تجارت کر، کس نے منع کیا کہ وہ تجارت نہیں کر سکتا یا دنیاوی معیشت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گی کہ مدرسے پڑھنے کا جو مقصد ہے، مقصد اولی، وہ یہ کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی اور ناراضگی اور غضب کی باتیں پتہ چل جائے، یہ مقصد ہے. لہذا مدارس میں پڑھنے کا جو مقصد ہے انسانیت سیکھنا ہے. مدارس میں درس انسانیت دیا جاتا ہے. کہ اپنے معاشرت، اپنے معاملات، اپنے اخلاقیات کو درست کیا جائے، اور اس پر صرف دنیا کو ترجیح نہ دی جائے بلکہ دین و دنیا کی بھلائیاں میں. لہذا یہ اس دین اسلام ہی کا سکھایا ہوا جذبہ ہے کہ اپنی دنیا پر، اپنے فائدے پر، دنیاوی فائدے پر اخروی فائدے کو ترجیح دینا، یہ اس مذہبی کا حوصلہ ہے. اس کی ایک مثال ابھی ذہن میں آ گئی، موٹی سی مثال ہے کہ تجارت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچ رہا ہو تو بیچنے والا اپنے مال کے عیب کو بتائے کہ اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے. اب آپ بتائیے، یہ خوف خدا ہی تو سکھا سکتا ہے، یہ مذہب سکھا رہا ہے. حالانکہ ساری دنیا اس بات پر ہے کہ مال بیچ دو اور اگلے کو کیا پتا، صرف مال کماؤ. اب آپ بتائیے، یہ مذہب اسلام، یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی کی محبت کا حوصلہ ہے کہ جس وقت لاکھوں روپے کے گاہک کھڑے ہو اس وقت تم لاکھوں روپے کے گاہک پر نظر مت کرو، اذان کی آواز آئی اب دکان بند کر دو. اللہ کیا جذبہ اور حوصلہ ہے. اب یہ پیداوار کو مٹانا اور مارنا، اس تمنا کا خون کرنا اور اللہ تعالی کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھنا اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، یہ اسی اللہ تعالی ہی کی محبت کا حوصلہ ہے. اس لیے مدارس میں پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مولوی اور مولانا بنے گا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ درس انسانیت سیکھے. اور اب درس سیکھ لیا، اب کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا جائے. پہلے تو حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی کسی اس زمانے میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس وقت یہ حضرات کہتے تھے ابھی تم صرف علم حاصل کرو، ابھی تم خانقاہ مت جاؤ، ابھی صرف علم حاصل کرو. لیکن پھر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ تبدیلی فرمائی حالات کو دیکھ کر، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ اب وہ طالب علم، چونکہ معاشرہ بگڑا تو وہ ہوتا یہ کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ فضول کاموں میں بھی وقت لگا رہا تھا، تو فرمایا کہ نہیں بھائی، ضروری ہے کہ تم کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھا تھا. یہ حکیم الامت کے زمانے میں جبکہ موبائل وغیرہ نہیں تھے. اب تو حال یہ ہو گیا کہ اس سے بھی ابتر حالت ہو گئی، اب ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، گناہوں کا پٹارا اس کے ہاتھ میں آ گیا. اس سے جس گناہ کی طرف چاہے چلا جائے. اب آپ یہ واٹس ایپ بھی دیکھیے، اس واٹس ایپ میں گروپ بناتے ہیں لوگ. اب ایک آدمی وہ کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے تعلق گروپ بناتا ہے، وہ اس جذبے کے ساتھ میں اس سے تبلیغ دین کروں گا، تعلیم دین کروں گا، گروپ بناتا ہے. اب اس گروپ میں سب کو شامل مل کر لیتا ہے، تو بھی آ جا تو بھی آ جا، سب کو وہ اپنی مرضی سے ایڈ کر لیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس گروپ کے خرافات، وہ خود ایک الگ ہوا. مثلا ایک گروپ کا میں آپ کو سناتا ہوں کہ صوفیہ نے ایک گروپ بنایا، اس میں کسی نے کیلے کی تصویر بھیجی، تو ایک نے پوچھا ایک کیلا کہاں ہے، وہ کہاں گیا، وہ کس نے لیا، تو نے لیا ہوگا، اس نے کہا نہیں تو نے لیا ہوگا. یہ صوفیہ کی بحث ہے، جن کی چکتا مکتا صورت ہے، جن کی مونچھیں بھی صاف، جن کی داڑیاں بھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی، یہ ان کا حال. تبصرہ ہو رہا ہے کہ نہیں وہ فلاں کی عادت اکیلے لے رہی ہے. یہ حال بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص گروپ میں ایڈ کر لیتا ہے, اب اس میں تصویریں بھیج رہے ہیں, ویڈیو بھیج رہے ہیں. اور تقویٰ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ صوفی صاحب وہ ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سب کہہ دو سبحان اللہ, یہ بھی تقویٰ ہے. کم سے کم سے ڈیلیٹ تو کیا نا. اور وہ ڈیلیٹ اس وجہ سے نہیں کیا کہ گناہ ہے, کیونکہ احساس ہے گناہ ہوتا تو دیکھتا ہی نہیں, بلکہ ڈیلیٹ اس وجہ سے کیا کہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے. یہ احساس اس میں صوفی صاحب اس لیے نہیں, وہ پتہ ہے سب سے بڑا جو ہمارے گھر میں جاسوس ہے وہ تو ہماری بیوی ہے. تو وہ ڈیلیٹ اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے. خوف خدا ہوتا تو دیکھتا ہی کیوں. اس لیے جو گروپ ہے یہ گروپ بندی ہے, یہ واٹس ایپ وغیرہ پر, موبائل پر یا دوسرے سافٹ ویئر پر, واللہ یہ فتنہ ہے. اور ہر آدمی جو واٹس ایپ پہ خود سمجھتا ہے اس کو کہ ہر آدمی تصویر بھیج رہا ہے, کوئی کیا بھیج رہا ہے, آپ بے بس. اس لیے کہ آپ جب اس میں شامل ہو گئے اگلا جو چاہے آپ کو بھیج دے. اور اب دیندار حضرات ہیں وہ دینی ویڈیو بھیجتے, دینی ویڈیو. اور ہمارے اب عجیب حساب کتاب ہے. بیٹا ادھر آگے بیٹھ جاؤ. ہمارا بھی عجیب حساب کتاب ہے. اللہ اللہ, کیا کرتے ہیں کہ جس چیز کو دینداروں میں مقبول کرانا ہے نا اس کو لکھ دیا شرعی. جیسے شرعی ویڈیو آئی پہلے, پھر شرعی بینک آیا, تو پھر ایک چیز میں نے بھی مارکیٹ میں پیش کی, اس کا نام ہے شرعی عشق. تو ایک صاحب نے کہا یہ شرعی عشق کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جب عشق کرنے والے مولوی صاحب اور جس سے عشق لڑائے جا رہا ہے وہ معلمہ صاحبہ, وہ دستانے پہنے ہوئے, ان کی آنکھ بھی نظر نہیں آ رہی, سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ڈوبی ہوئی, اور وہ جناب ماتھے پہ سجدے کا نشان, ماتھے سے لے کر ناک تک کھینچا ہوا, شلوار گھٹنوں تک چڑھی ہوئی, مونچھیں صاف, تہجد گزار, تین دن پارے تلاوت کرنے والے, اتنے شرعی آدمی اور شرعی پردہ بھی کرتے ہیں, اگر وہ اس سے عشق لڑائیں گے تو اس کو شرعی عشق نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے. دونوں شریعت پہ چلنے والے, تو شرعی پلس شرعی از اکول ٹو شرعی عشق. شرعی لور پلس شرعی بی لور از اکول ٹو شرعی لو افیئر. صحیح ہے نا, صحیح الجبرا کا یہ فارمولا ٹھیک ہے. ارے یار کوئی منڈی تو لاؤ نا, اتنی محنت سے میں آپ کو میتھمیٹیکل وہ دے رہا ہوں. شرعی لور پلس شرعی بی لور از اکول ٹو شرعی لو افیئر. یہ الجبرا کی نہیں, شرعی الجبرا کی نئی ڈیفینیشن آ گئی. معاف کرنا, ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں. تو اس کا نام ہے شرعی عشق. یہ بھی اس شرعی پروڈکٹ ہو گئی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کسی بینک میں گئے تو بینک والے نے اس کو ایک شرعی پروڈکٹ پیش کی, اور اس بات پر سارا زور تھا, مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب, کہ مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہوا, سارا اس بات پر زور. اور وہ اس لیے نہیں کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، اس لیے نہیں، وہ اس لیے کرنا ہے کہ اپنے پروڈکٹ بیچنی ہے. تو اپنے پروڈکٹ کے لیے مفتی کا سہارا بھی آتا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے بجلی والے کے الیکٹرک والوں نے ایک زمانے میں علماء سے سب سے فتوی لے لیے بجلی چوری کرنے کے متعلق، اور بڑے بڑے بورڈ لگائے بجلی چرانا حرام ہے. یہ کام کیا اور تحمت ہے، گناہ ہے، حرام ہی، کیونکہ بجلی آپ کی نہیں ہے، بجلی کسی کی چیز ہے. آپ حکومت کی ایک انچ زمین نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ جو حکومت اور سوسائٹی زمین بناتی ہے جس میں گرین بیلٹ کے لیے ہوتا ہے ایسا، اس میں آپ کیاری تو لگا سکتے ہیں لیکن اس میں اپنا مکان ہی آگے کر سکتے ہیں، اور اس کو چھوڑنا ضروری ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے دیندار حضرات، حج و عمرہ کرنے والے حاجی سے، حاجی صاحب، سب اس زمین پر قبضہ بڑے مزے سے کرتے. نئے یقین آئے تو میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں اس کے قرب و جوار میں ہی دے گی، اور پورے شہر میں یہی حال ہے، پورے ملک کا یہی حال ہے. اس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سنائیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ حال ہے. اس طریقے سے جس کو ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری نماز، ہماری روزہ، ہماری دینداری ایسی کہ اتنی سی بات سے تھوڑی دینداری ٹوٹتی ہے. یہ تو ایسے ہی وہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا نا کہ خاتون تھی بی بی تمیزہ، اپنے زمانے کی ماڈل گرل تھی، ڈالر گرل تھی، مجھے نہیں پتا ڈالر گرل تھی یا نہیں تھی، لیکن ماڈل گرل تھی. ان کا نام تھا بی بی تمیزہ، کیسا نام، اور اس زمانے میں ایسے ہی نام ہوتے تھے، ایسے کام کرانے والی تمیزہ، پاکیزہ، ایسے نام رکھنا. اب وہ بی بی تمیزہ کو ایک بزرگ سے کہیں بیان بیان سن لیا، اور ان بزرگ نے ان سب بیویوں کو کہ چلو اللہ کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، اللہ والے تھے، وضو کرایا، اور اس بات کی ترغیب دی کہ بیویوں تو نماز پڑھا کرو، اس سے خوف خدا پیدا ہوگا نماز کی خصوصیات میں سے، اور ترغیباً پردے سے وضو کرنا سکھائے، اور کہ جی وضو کیا کرو، ایسے وضو، ایسے ایسے کرو، ایسے ایسے وضو کرنا سکھایا. اس کے کچھ عرصے کے بعد جناب سال بھر گزرا، وہ بزرگ دوبارہ تشریف لائے اور سیدھا اس ماڈل گرل بی بی تمیزہ سے پوچھا، اے بی بی، پردے سے پوچھا، نماز پڑھتی ہو؟ جی ہاں نماز پڑھتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ، خوشی ہوگی. کچھ خیال آیا، وضو بھی کرتی ہو؟ نہیں نہیں وضو تو نہیں. کیوں، وضو کیوں نہیں کرتی؟ کہا پچھلے سال وضو کرا گئے تھے نا، پچھلے سال آپ نے وضو کرا دیا تھا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے آواز میں فرماتے ہیں یہ بات، فرماتے سبحان اللہ کیسا پکا وضو ہے کہ یوں تو کرانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹ رہا. حکیم الامت نے فرمایا. تو ہم لوگوں کی دینداری بھی ایسی ہے ماشاءاللہ، کیا نمازیں، کیا روزہ، کیا بزرگوں کو پیر دبانا، مدارس پر پیسے خرچ کرنا، تبلیغ میں چلے لگانا، حج و عمرے کرنا، سب، لیکن واللہ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، بدنظری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، خود ایک ہمارا بہت بڑا گناہ ہے. ٹی وی بھی چل رہا ہے، نہیں دل چاہ تو نماز بھی نہیں پڑھی. یہ ہم لوگ دینداری ہیں جناب، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اور اس سب کے باوجود ابھی ایک بات چل رہی تھی. ہمارے ایک دوست نماز سے پہلے ایک بات بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے اپنے بھائی سے کچھ پیسے مانگے کہ مجھے پیسہ دے دو، تو مجھے کچھ کام چیز خریدنی ہے. کیا اس نے پیسہ نہیں دیا؟ مجھے 1,00,000 روپیہ مانگا، اس نے نہیں دیا. دوپہر کو اس کے ڈاکو آ گئے. اب آپ سگا بھائی دیکھیے، سگا بھائی دیکھیے کیا حال ہے. اللہ اللہ، اس کے ڈاکو آ گئے، وہ پیسے لے کے چلے گئے 1,00,000 روپے سے زیادہ. تو وہ سگا بھائی کہہ رہے دیکھو میں نے پیسے مانگے تو مجھے نہیں دیے، ڈاکو کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیے. دیکھا آپ نے صاحب، میں اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں؟ میں اس کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سگا بھائی خود غرض ہے. یعنی اس وقت اس کی مصیبت، اس نے نہیں دیا تو ایک معاملے کی بات تھی نا بھائی. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، آپ نے اس سے قرضہ مانگا، اس نے نہیں دیا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے بھائی؟ اس کا معاملہ ہے، نہیں دے رہا، نہیں دیا تو نہیں دیا. لیکن مجھ سمیت ہم سب اللہ والے ہیں، جب ہمارے کو کوئی انکار کرے اور اگلے کو کوئی مصیبت آ جائے نا، کہا دیکھا میری وجہ سے وبال آیا. یہ خود ایک فرعونیت ہے، یہ واللہ یہ خود فرعونیت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ خود تکبر ہے جو ہمارے اندر موجود ہے کہ میں مجھے منع کیا نا، اس لیے یہ وبال آیا. اور ہمارے بزرگوں کا کیا حال ہوتا تھا؟ ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہوتا تھا، صحابہ کا حال یہ تھا، کسی مسلمان بھائی پر تکلیف آتی تھی تو ان کا حال یہ ہوتا تھا یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ان پر وبال آیا. یہ حال ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دماغ تو دیکھیے نا کیا ہے، اب ہم دیندار ہیں. یہ دینداری ہے کوئی؟ یہ ہم تو خدا بن گئے ہوئے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کا حال ہے دینداری کے ساتھ. اور پھر ماشاءاللہ الٹی سیدھی سے حرکتیں جاری، اور سبحان اللہ دینداری اپنی جگہ قائم. ارے دینداری ایسی گہری گزری چیز تھوڑی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹوٹ جائے. ایک دیہاتی تھا، مزدور آدمی تھا، کسی نے اس کو نماز پہ لگا دیا. ایک دن دعوت کھا کے آیا، نماز پڑھ رہا ہے، ہوا کھول رہا ہے ساتھ میں. پہلے آیا اس نے وضو کیا، وضو کر کے نماز کر دے ہوا پہ ہوا دے، ایسی ایٹم بم ساتھ ساتھ مار رہا ہے، ایٹم بم بھی، کیمیکل بم بھی، سب کو پتہ چل رہا ہے اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، اور وہ اپنی نماز جاری رکھ رہے. کسی نے اس کو کہا نماز، اس نے سلام پھیرا، اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، اسے وضو ٹوٹ رہا ہے. انہوں نے کہا ہٹو، وضو جیسی پاک چیز اس گندی ہواؤں سے ٹوٹ سکتا ہے کیا؟ تو واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا یہی حال ہے، ہم اس دیہاتی پہ ہنستے ہیں. لیکن میں اپنے اندر گریبان میں جھانکوں، مجھ سمیت ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم نے دو نمازیں کیا پڑھ لی، تھوڑی سی عبادت کیا کر لی، سارے گناہ کیے جائیں، بس ہوا کھولے جا رہے ہیں اور نہیں میری نماز چل رہی ہے. یہ حال ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم لوگوں کا تعالی حضرت فرماتے تھے، اگر اللہ نے تم کو داڑھی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جس مسلمان بھائی کو داڑھی نہیں دی اپنے لیے اس کے لیے دعا منگاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی داڑھی رکھ لو. لیکن فرمایا اپنی داڑھی کی وجہ سے کسی بغیر داڑھی والے کو حقیر مت سمجھنا. کتنی عجیب بات ہے، کیسی عجیب تعلیم ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب. یہ تھوڑی کہ میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے شلوار کہوں گا پلکا لی، اب جتنے بغیر داڑھی والے سارے جہنمی ہیں. ہاں مسئلہ بتایا جائے گا کہ بھائی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، داڑھی کا منڈانا حرام ہے، اور ایک مٹھی سے کم رکھنا بھی حرام. ایک مٹھی داڑھی رکھے اپنی مٹھی سے ناپے, سامنے سے دائیں سے بائیں سے ایک مٹھی سے ناپے, مسئلہ بتایا جائے گا اور سمجھایا بھی جائے گا, دعائیں بھی کی جائیں گی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کسی بغیر داڑھی والے کو حقیر سمجھنا حرام ہے, حرام. اگر داڑھی کا مسئلہ بتانا ضروری ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, اسی طرح سے بغیر داڑھی والے کو حقیر سمجھنا بھی تو حرام ہے. یہی تو وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اہل اللہ کسی نے کیا پیارا شعر کا ایک بزرگ نے, برکفے جامع شریعت برکفے سندان عشق. وہ ایک بھالا سا ہوتا ہے, نیزا سا نا بھالا, اس کو سندان بولتے ہیں, کہ ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہے, شراب شریعت ہے, اور ایک ہاتھ میں عشق کا بھالا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب نظر بچاتا ہے تکلیف ہوتی ہے, تو یہ عشق ہی تو ہے جو تکلیف کو برداشت کرتا ہے. تو اس نے کیا فرمایا, برکفے جامع شریعت. اے میاں یار آج تو مست ہو یار, برکفے جامع شریعت, ایک ہاتھ میں شریعت کا محبت کا جام ہے اور برکفے سندان عشق, اور ایک ہاتھ میں عشق کا بھالا ہے. ہر ہوس نہ کے نہ دانا, ایسا شخص جو غیر اللہ میں مبتلا ہو اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے وہ کیا جانے کہ جام و سندان باختم, کہ ایک شراب اور بھالا بتائے دونوں الگ الگ چیز, ان دونوں کو کیسے اعتدال سے لے کے چلنا ہے. کہ داڑھی بھی رکھنی ہے اور بغیر داڑھی والے کو حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے, ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے. کہ اپنے مسلمان بھائی کو سمجھانا بھی ہے کہ دیکھو داڑھی کا منڈانا حرام ہے, اور اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا بھی حرام ہے. اب آپ بتائیے آسان کام ہے؟ یہ مذہب ہے جو سکھاتا ہے. اسی لیے تو اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے, اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے. تو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے, علم سکھایا جاتا ہے کہ کیسے انسان بنا جائے گا. لیکن انسان بننا اللہ والوں کے پاس ہے. اب علم کا مسالہ لیا, علم مدرسے میں, اس لیے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس میں جائز ناجائز کچھ سیکھے, حلال و حرام سیکھے, کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, سیکھنا ضروری ہے. کہ سیکھ لیا, اب سیکھ لیا, اب اس پر عمل کرنا, یہ دوسرا قدم ہے. کہ مجھے پتا چل گیا کہ نظر بچانا حرام ہے, نظر ڈالنا کسی عورت کو کسی کی ماں بہن کو یہ حرام ہے, گناہ ہے, یہ پتا چل گیا, علم حاصل ہو گیا. اب عمل کے لیے قوت چاہیے, وہی قوت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اچھا بھائی بتائیے, سیب میں قوت ہے کہ نہیں؟ مفید ہے نا سیب, آئرن ہے اس میں. میرے شیخ دامت برکات حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکات علیہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں انسان عجیب ہے. انسان کے بارے میں, یہ لوہا بھی کھاتا ہے, پتھر بھی کھاتا ہے, دنیا کی ہر چیز کھاتا ہی ہے. اور ایک بات اور فرمائی, عجیب بات کر رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے دیکھو عجیب مضمون ہے, فرماتے دیکھو دنیا میں ہر طرف فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, کہیں لوہا بنایا جا رہا ہے اسٹیل, کہیں کوئی کیمیکلز بنائے جا رہے ہیں, کہیں پر سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں, کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر بنا رہے ہیں, سب فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, لوہا سازی, اسٹیل سازی, پتھر سازی, اینٹیں بنتی ہیں, اور انجینئر سازی, ڈاکٹر سازی. ہونا ہے, لیکن جو مدارس اور خانقاہ ہیں یہ بھی ایک فیکٹری ہے. کس چیز کی؟ یہ فیکٹری ہے انسان سازی کی.
یا انسان بنایا جاتا ہے. لہذا مدارس میں تعلیم انسانیت ہے اور خانقاہوں میں حقیقت انسانیت ہے. اور بہت ہی مبارک ایسے طالب علم ہوتے ہیں, بہت مبارک بات ہے جو طالب علمی کے زمانے سے ہی انسانیت کے اونچے معراج پر ہوتے ہیں, عروج پر ہوتے ہیں, کہ اس وقت سے ہی وہ اللہ والے ہیں. ایسا ذوق ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب چیز ہے. لہذا اس لیے مدارس یہ ہماری ضرورت ہے. اور ایک مضمون اور یاد رکھیے, اصل میں مسئلہ پتا ہے کیا ہے, مدارس کی اہمیت کیوں نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے, ایک ڈاکٹر 50 روپے فیس لے اور ایک ڈاکٹر 2000 روپے فیس لے, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ 2000 والے کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا ڈاکٹر ہے. اور اگر اور مزے کی بات یہ کہ 50 روپے والا ڈاکٹر بھی وہی دوا لکھے گا جو 2000 روپے والا لکھے گا. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو نہیں کہ کوئی اور چیز لائے گا. لیکن ہمارا دماغ خراب ہے, جب تک ہم 2000 روپے نہ دیں, جب تک ہم 2000 روپے نہ دیں نا, ہمیں چین نہیں آتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. ہم صدقہ بھی ڈاکٹر کو دے کے آتے ہیں. جب تک ذرا خوبصورت نرس کی زیارت نہ کر لیں, آغا خان میں چکر نہ لگا لیں, وہاں جوتے نہ گھس لیں, پھر ڈاکٹر کی وہاں باتیں نہ سن لیں, ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ذرا مسٹر اینڈ مسز جینٹل مین کو نہ زیارت کر لیں, اس وقت تک ہمیں شفا نہیں ہوتی. یہ علاج بنے نا. مدارس کو اس لیے معمولی سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیم مفت ہوتی, اور میں آپ کو ایسے درجنوں مدارس کے سینکڑوں طلبا دکھا سکتا ہوں جو انگریزی ویسی بولتے ہیں جیسے سٹی اور بکر ہاؤس اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ بولتے ہیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سر, درجنوں مدارس کے سینکڑوں طلبا انگریزی ہے نا, اور کیا ہے بھائی. اسکول میں اگر ہزاروں طالب علم بن رہے ہیں تو اس میں سے کتنے انجینئر کتنے ڈاکٹر بنا, ذرا مجھے بتا دیں. کتنے آئی ٹی کی فیلڈ یا اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, کوئی کمال نہیں. انگریزی بولنی ہے نا بس. لیکن بات یہ کہ وہ انگریزی اگر ایک شخص امامہ پہنا ہوا ہو, کرتا شلوار ہو, اس کی داڑھی ہو, مونچھیں صاف ہو, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو, نظر نیچی کر کے ہاتھ کو تسبیح رکھ کے انگریزی بولے, نہیں یہ انگریزی ٹھیک نہیں. ہاں چڈی پہن کے ذرا کمر ہلا ہلا کر ٹی شرٹ پہن کے اور ٹیڑھے کر کے چوتڑے ہلا ہلا کے انگریزی بولے, ہاں یہ انگریزی ٹھیک ہے. یہ حال ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور ہم ایسے اسکولوں کی فیس مزے سے دیتے ہیں, اور ان اسکولوں کا ظلم دیکھیے آپ, کتنا ظلم ہے. کہ مجھے فتویٰ معلوم نہیں ہے لیکن پوچھنا چاہیے بات واقعی, کہ جو اسکول والے 2-3 مہینے کی فیس ایڈوانس لے لیتے ہیں, 3-3 مہینے کی, بڑے اسکول ہے جتنا بڑا اسکول 3 مہینے کی فیس ایڈوانس, پتا نہیں یہ درست بھی ہے کہ نہیں. ظالمانہ نظام ہے, تو ظلم ہے ظلم. کیا کیوں لے رہے فیس؟ اور مزے کی بات ہے وہ مزے سے دیتے ہیں یہاں پر پیسے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مدرسے میں فیس کم کیوں, اسکول میں فیس زیادہ کیوں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے کبھی ذہن میں بھی نہ آیا ہو, لیکن میں اس کی وجہ بتاتا ہوں.
اور دوسرا سوال یہ کہ ملا کی تنخواہ کم کیوں ہوتی ہے، انجینئر ڈاکٹر کی تنخواہ زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس سے دو سوال صحیح ہے نا، کیونکہ عالم نے عجیب بات فرمائی. چوکیدار کی تنخواہ آج کل یہ ہمارے اسی علاقے میں کم از کم کتنی روپئے ہے؟ ہاں بھائی 8,000-10,000. 10,000 سے کم تو کم ہی ملتا ہے نا، 8,000-10,000. 10,000 سے کم نہیں ملتا ہے نا بھائی، ایسے ہی ہے نا چوکیدار. اور ملا کتنے میں مل جاتا ہے بتاؤ بتاؤ بتاؤ؟ 4,000 میں. کتنی عجیب بات ہے، ملا کتنے میں مل جاتے ہیں؟ 4,000. اور اگر آپ اس کو وہ بھی نہ دیں اس سے بھی کم میں ہو جائے گا، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ چوکیدار 10,000 میں. اس کا جواب ایک عالم نے دیا، مجھے بہت پسند آیا. اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں، ان کا جواب میرا نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں، لیکن چونکہ مجھے پسند آیا. واقعی کیا چیز عجیب بات. ایک سوال، اور دوسرا سوال یہ کہ مدرسے میں تعلیم مفت اور انگریزی اسکول وغیرہ اسکولوں میں تعلیم کے ہزاروں ہزار روپے فیس، اور وہ بھی دو دو تین تین مہینے، پھر اوپر سے ظلم، اینول فیس، سیکورٹی ڈپازٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو اس کا جواب سنیے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی بات ہے. دنیا میں انسانی زندگی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہوا ہے، آکسیجن، ہوا. لہذا ہوا کے بغیر انسان 3 منٹ، بہت کوئی ہوا تو 5 سے 10 منٹ زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ 3 منٹ سے زیادہ انسان ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پر جو بنیادی چیز ہے انسانی حیات اور زندگی کے لیے وہ ہے پانی. پانی، لہذا پانی کے بغیر انسان 3 دن زندہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد انسانی بنیادی ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. سب سے ضروری چیز جو ہوا ہے وہ بالکل مفت ہے، 1 روپیہ نہیں لگتا اس میں، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے کسی اور کو بتانا مت. اگر ہمارے ملک کے خزانے کے اور فائنانس کے لوگوں کو، حکام کو پتا چل جائے تو شاید اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں. اور آپ کو میں بات بتا دوں، ہنسنے کی اجازت ہے، سنگاپور میں ہوا کھولنے پہ بھی ٹیکس ہے. پتا نہیں شاید $200، میرے خیال میں $200 ہے شاید. تو وہاں ہوا کھولنے پہ بھی ٹیکس ہے. ارے شکر ادا کرو ایسی جگہ بیٹھو جہاں ٹیکس نہیں دینا پڑتا. تو ہوا سب سے بنیادی ضرورت ہے، اللہ نے بالکل مفت رکھی ہے، کوئی پیسہ نہیں. دوسرے نمبر پر بنیادی ضرورت پانی ہے، پانی پہ تھوڑا پیسہ دینا پڑتا ہے. اس لیے واٹر، اس کے لیے ایک محکمہ بنایا گیا، واٹر بورڈ، وہ آپ سے پیسے لیتا ہے. پہلے وہ سالانہ لیا کرتا تھا، ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی اس سے کام نہیں چلے گا، اب ماہانہ 2-2, 3-3 ہزار یا اس سے بھی زیادہ اس پر پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی کہ لوگ پہلے زمانے میں، اصل میں اس لیے کہ خود ہی لوگوں نے استغنا پڑتا، نہیں ہم منرل واٹر پئیں گے، منرل واٹر وہ پئیں گے. اچھا بھائی منرل واٹر پیو، ہر مہینے ٹیکس زیادہ دو. پہلے منرل واٹر نہیں ہوتا تھا تو پیسے بھی کم لگتے تھے، کیوں؟ ضرورت تھی نا.
اب یہ کہتے ہیں اللہ میں نے کیا دیکھا کہ چلو یہ دوسری طرف سے ضرورت پوری کر رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے ان کو تو ان کو شوق ہے پیسے دے کے پانی پینے کا, پیسے دے کے پانی پی تو اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا. اس طرح آپ دیکھیں انسانی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا تو مفت ہوں گی یا سستی ہوں گی, اور تعیشات اور لگژریز کی جتنی چیزیں وہ سب مہنگی ہوں گی. یہ قاعدہ سمایا آ گیا, اصول ہے یہ, یہ اصول قدرت, اصول فطرت یعنی اصول دین اور اصول مولا اور اصول خالق ہے. یہ جتنی اصول کیا ہے, فارمولا رول اور قانون, کہ ضرورت کی چیز مفت یا سستی ہوگی اور تعیشات کی چیزیں وہ سب مہنگی ہوں گی. لہذا حکومت جب قانون سازی کرتی ہے تو اس قانون سازی میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بنیادی ضرورت ہے یا لگژریز اور تعیشات میں سے. تو جو لگژریز اور تعیشات کی چیزیں اس میں ٹیکس زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ گاڑیاں جو کہ 1800 cc سے زیادہ ہوتی ہیں وہ لگژری کارز میں آتی ہیں اور ان پر ٹیکس عام کاروں سے زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے نا, یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا کہ ضرورت, بنیادی ضرورت اور ضرورت کی چیزیں سستی ہوتی ہیں اور تعیشات اور لگژریز کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں. اب اس اصول کو آپ تعلیم پر لاگو کریں. انجینئر ڈاکٹر بننا یہ بنیادی ضرورت میں سے نہیں ہے, یہ انگریزی تعلیم بنیادی ضرورت میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کا مقصد پیٹ ہے, اس کا مقصد پیٹ ہے. لہذا وہ پیٹ ہے, پیٹی کے لیے کمانا ہے, لہذا لاؤ اس کے لیے فیس نکالو. اور علم جس کو کہتے ہیں, یہ علم ہماری ضرورت ہے. اور علم کی تعریف مرحومی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی, میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ علم آباشد کے بخشاید رہے, معرومی ہے علم آباشد کے بخشاید رہے. علم وہ ہے جو رستہ کھل دے, رستہ دکھا دے, اور راہ آباشد کے پیش آید شہے, اور راستہ وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے. جیسے علم جس کو دینی علم کہا جاتا ہے, جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, جس کی ترغیب تبلیغی جماعت میں دی جاتی ہے علماء کے بیان میں, اس کو دینی علم کہتے ہیں. یہ وہ علم ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دے, اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں ایک بچے کو آپ نورانی قاعدے سے لے کر ابتدائی حروف تہجی الف با تا سا سے لے کر بخاری شریف تک, اور تخصص فی الفقہ, تخصص فی الحدیث وغیرہ ذالک, ساری تعلیم مفت ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, سب تعلیم مفت ہے, بلکہ جوڑا بھی دیتے ہیں, بلکہ ماہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں. کیوں؟ وہ علم بنیادی ضرورت ہے, اور اصول فطرت کیا ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ مفت اور سستی ہوتی ہے. لگا جب علم ضرورت کی چیز ہے تو مولوی کتنی ضرورت کی چیز ہوگا؟ اب اس دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ انسان اپنی جان کی حفاظت تو خود بھی کر سکتا ہے, اس لیے چوکیدار مہنگا رکھا, جو ہمارے مال کو ہماری جان کی حفاظت کر رہا ہے. چوکیدار 10,000 میں مل جاتا ہے اور مولوی 3-4,000 روپے میں بھی مل جاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سستا رکھا. ان عالم نے روتے ہوئے یہ بات فرمائی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے مولوی کو اس لیے سستا رکھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے.
یہ ہماری روحانی ایمانی ضرورت ہے. اور روح اور ایمان یہ جسم سے زیادہ قیمتی چیز ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے جسم کو جو غذا مل رہی ہے وہ ہمارے روحی کی وجہ سے مل رہی ہے. اور ہمیں جو انسان کہا جاتا ہے یہ ہماری روح کی وجہ سے انسان کہا جاتا ہے. اس کو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ اکثر یہ بات فرماتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں سوال حضرت پوچھتے ہیں، آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے جی حضرت. فرماتے ہیں نہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ میری حقیقت یہ جسم نہیں ہے، آپ میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہ آپ میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں، میری حقیقت میری روح ہے، روح. حضرت نے فرمایا، کیا نصیحت کا انداز ہے. فرمایا اگر اس وقت مقرر کے جسم سے روح نکل جائے، اب کوئی کہے گا کہ یہ انسان ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ لاش. اب کہا جائے گا کہ یہ لاش ہے، لاش یعنی لاش ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. لا شیء، شیء چیز کو کہتے ہیں، لا یعنی کوئی چیز نہیں ہے، نا چیز. اب ختم. تو حقیقت انسانیت روح ہے، روح نہ کہ جسم. اور میرے پیارے دوستو، یہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے تعلیم کے نام پر اور جھوٹی جھوٹی حدیثیں لکھی جاتی ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں کسی مدرسے پہ یہ نہیں لکھا ہوتا، کسی مدرسے پہ نہیں، کیونکہ علم تو مدرسے والوں کی چیز ہے نا، اور سب اسکولوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. کسی مدرسے پہ آپ نے لکھا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ علم تو مدرسے والوں کی چیز ہے نا. حدیث شریف کا کھوٹا کھرا پہچاننا تو یہ تو مولویوں کا کام ہے بھائی، محدثین کا کام ہے. اور یہ محدثین ڈکن سٹی میں تو نہیں ملیں گے نا دادا، اس لیے اسکولوں میں یہ لکھی ہوتی ہے، اسی لیے پتا چلے کہ کیسا علم ہے. جھوٹی جھوٹی حدیثیں لکھ کے کہہ رہے ہیں ہم علم کے دعوے کر رہے. اور اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ بڑے بڑے اسکول، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، حکام، افسر، قوم کی خدمت کے دعوے کرنے والے جو تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں، اگر ان کو تنخواہ نہ ملے کام کریں گے؟ آپ آئے دن سنتے ہیں نا، انسانیت کی خدمت کرنے والا جو سب سے بڑا طبقہ ہے نا، وہ طبقہ ڈاکٹروں کا کہلاتا ہے اور نرسوں کا کہلاتا ہے. آئے دن آپ اخبار میں خبر پڑھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے جو بخیر ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی، نرسوں نے ہڑتال کر دی، آئے دن پڑھتے نہیں. کیوں؟ وہ جسم کے پر محنت ہے، جسم پر محنت. کبھی آپ نے طالب علموں کی ہڑتال سنی ہے؟ مدرسے کے طالب علم، کبھی آپ نے مولویوں کی ہڑتال سنی ہے کہ مولوی صاحب کہیں گے بس میں نماز نہیں پڑھاؤں گا؟ یہ جی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. یا کمیٹی والے تنخواہ نہ دیں، کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں تم سے بدلہ لوں گا. کیا بدلہ لیں گے؟ بغیر وضو پڑھاؤں گا. وہ مزے کی بات بتاؤ آپ کو، ایک عجیب بات سنیں، ایک مسجد والوں، یہ جو مسجد کے جو کمیٹی والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے اس زمانے کے خناس ہیں، فرعون ہیں اس زمانے کے، فرعون ہیں اس زمانے کے. میں دھڑلے سے بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. یہ جتنے کمیٹی کے مسجد کی کمیٹی والے لوگ ہیں نا، سب کے سب فرعون ہیں. الا یہ کہ جو لوگ اہل اللہ سے اور علماء سے رابطہ رکھتے ہیں، جن کا علماء سے رابطہ ہے، جن کا اہل اللہ سے رابطہ ہے، وہ ہیں
جو کہ واقعی دین کی خدمت کرتے ہیں، ورنہ باقی سب فرائین ہیں. اور میں نے اس لیے دھڑلنے سے بول دیا کہ اس مسجد میں کمیٹی نہیں ہے. دادا جس مسجد میں کمیٹی نہیں ہے اس کا بڑا میں خود بڑا فرعون ہوں. دادا یہاں کا فرعون میں ہوں. ان کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. ان کے پاس لوگ مسجد میں پیسہ دیتے ہیں، دل کھل کے دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم بھی رکھے، اس میں ترقی بھی دے. لیکن یہ جو اس مال پر یہ جو کمیٹیاں بیٹھی ہیں نا، ان کو آئے دن مستی سوچتی ہے کبھی یہ توڑو اور یہ بناؤ. اچھی بنی چیز یہ تو پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، کچھ نہیں سوچتا تو بیت الخلا پہ مشق کرتے ہیں. لیکن کبھی ان ظالموں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم خادم کا یا مؤذن کا یا امام کا گھر ذرا اچھا بنا دیں، کچھ کر دیں. کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا. یہ آئے دن مسجد میں نئے توڑ پھوڑ اچھی بنی چیزیں اس کو توڑ دیں گے. دادا یہ جو فرش میں نے بھی توڑا، لیکن ایسے نہیں، جب یہ خود ٹوٹا نا تب اس پر میں نے کام شروع کیا. اللہ بہرحال میں نے حفاظت فرمائی. بہت خامیاں کوتاہیاں ہیں میرے اندر، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے کوئی اور فرعون بولے میں نے کہا میں خود فرعون ہوں. اور اوپر سے حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ ایک عالم ان کے تحت ہوتا ہے. اب وہ بیچارہ تنخواہ پہ ہوتا ہے، تو ایسی ایک مسجد ان لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس مولوی کو نکالو دوسرے مولویوں کا انٹرویو کرو. ان لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس بات کو بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم مولوی کو دبا کے رکھتے ہیں. تو ایسے ایک مولوی صاحب کسی جگہ نماز پڑھانے لگے، چھ مہینہ نماز پڑھا، ان ظالموں نے چھ مہینے تنخواہ نہیں دی. اب انہوں نے تقاضا کیا، بھائی میری ضرورتیں ہیں، یا تو آپ مجھے اجازت دیں میں تجارت کروں کاروبار کروں. یہ کمیٹی والے مولوی کو کاروبار بھی نہیں کرنے دیتے، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ تجارت کاروبار نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، بس تم تجارت بھی نہیں کرو گے، تنخواہ بھی نہیں دیں، تنخواہ بھی نہیں دیں، تنخواہ بڑھائیں بھی نہیں اور تجارت بھی نہ کریں. عجیب ظلم ہے. اور پھر کہیں مولوی کو کہ انجینئر ڈاکٹر بنو، تو میرا تیرا باپ تو نہیں بن سکتا نا ایسا. عجیب حال ہے. چھ مہینے تک نماز پڑھوائی انہیں اور تنخواہ نہیں دی کہ ابھی دیتے ہیں ابھی دیتے ہیں. چھ مہینے بعد انہوں نے کہا بھائی میری ضرورت ہے دو. تو کیا کیا مسجد والوں کو، ان کو کہا نہیں ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں، چھ مہینے کی تنخواہ بچانے کے لیے ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں. الزام کیا لگایا؟ الزام یہ لگایا، اب الزام دیکھیے کتنا جی، الزام یہ لگایا کہ آپ نے بے وضو نماز پڑھائی. کیا ہے یار اللہ اکبر، یا اللہ کیا دن آ گئے، کیسے کیسے کہ آپ نے بے وضو نماز پڑھائی ہے. مولوی صاحب بھی اللہ والوں کے تربیت یافتہ تھے، تو فرمایا کہ میری تم فکر مت کرو. کہا اچھا کتنے مہینے کی؟ کہا ایک مہینے کی. تو فرمایا مولوی صاحب نے ایک مہینے کی نہیں، میں نے چھ مہینے کی نمازیں بے وضو پڑھائی. اب تم میرا مسئلہ تو اپنی جگہ، اب تم سب کے سب چھ مہینے کی نمازیں قضا کرو گے. اب تو کمیٹی والے سے چھٹائی جی کیا ہوا؟ تو نہیں، اب تم چھ مہینے کی نمازیں قضا کرو. تو آپ کا کیا ہوا؟ کہا میرا کیا، میں تو اکیلا ہوں، میں تو پڑھ لوں گا. مجھے پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ میں نے وضو کر کے پڑھائی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نمازیں نہیں، آپ چھ مہینے نمازیں قضا کریں. صحیح سبق دیں گے کیا؟ تو میرے پیارے دوستوں،
اگر کسی عالم کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے عاجزی کا، تواضع کا اور نرمی کا، تو اس کی نرمی سے ایسا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اصل میں یہ علم ہے، اور یہ علم میں واللہ کہتا ہوں یہ ایک علم حقیقت میں ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، یہ ان الفاظ کا نام علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم اس نور کا نام ہے کہ جو اس علم پر عمل کرنے سے، اخلاص سے عمل کرنے سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ حقیقت ہے اس کی. اور میں واللہ کہتا ہوں کہ وہ نور ہے کہ جس کے سامنے بادشاہت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جس کے سامنے مالداروں کے مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر وہ چیز ہمیں مل جائے، سبحان اللہ، ایک محدث کا واقعہ یاد آیا، علم کیا چیز ہوتی ہے اور علم کا نور کیا چیز ہوتی ہے. پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ نہایت ظالم اور جلاد تھا، حدیث شریف کے استاد تھے، مشہور واقع سارے علماء تم پڑھتے ہیں، استاد حدیث تھے، حدیث شریف کا درس ہو رہا تھا، طلبا کتابیں کھلے بیٹھے ہیں سامنے، بادشاہ آیا ساتھ میں اس کے گن مین، ساتھ ہر وقت لوڈڈ، ننگی تلوار ہاتھ میں، کلیشن کوف، لوڈڈ کلیشن کوف اس کے ہاتھ میں، اور وہ پاؤں پھیلائے بیٹھے. وہ بادشاہ آیا اس درسگاہ میں اور وہ عالم اسی طرح اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھے ہوئے، اور اس بادشاہ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. ادھر طلبا کا یہ حال ہوا، اپنی کتابوں کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، کیونکہ وہ شخص ایسا ظالم تھا کہ جو اس کے ذرا خلاف کرتا تھا اس کی فوراً گردن کھڑے کھڑے اڑوا دیتا تھا. طلبا نے کہا کہ اب ہمارے استاد کی خیر نہیں، دل گھٹ رہے ہیں اس ظلم پر، تکلیف سے. ادھر استاد کا حال یہ ہے کہ ویسے جیسے تھے ویسے کے ویسے تشریف فرما رہے ہیں، پاؤں پھیلایا ہوا، اور بادشاہ کو دیکھا تک نہیں، بادشاہ کھڑا دیکھتا رہا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، پلٹ کے واپس چلے. طلبا کی جان میں جان آئی، جو گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی وہ سکون آیا، اور وہ اپنا ویسے کے ویسے، ان پر کوئی اثر نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس بادشاہ کا خزانچی آیا اور دراہیم اور دینار کی تھیلی پیش کی کہ یہ آپ کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے. اب علم کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ان میں لدی یمد رجلیہ لا یمد یدیہ، اس سے کہہ دو جا کر بادشاہ سے کہ جو اپنے پیروں کو پھیلاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا. یہ علم ہوتا ہے، یہ وہ نور ہے جس کے سامنے اس کی کوئی حق نہیں، کہ اس کی ضرورتیں ہیں لیکن اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہر پلا. بس اللہ اللہ، وہ علم وہ نور ہم کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دینداروں کو، ہمارے مسلمانوں کو عطا فرمانا. اس لیے یہ علم سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مدارس میں یہی سکھایا جاتا ہے. اب اگر کسی کو برا لگتا ہے تو کیا کرے اس کو. بہرحال مضمون تو پتہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی ٹوٹی پھوٹے کلمات کو قبول فرمائے، اور ان علماء کی جوتی، ان اللہ والوں کی جوتیوں میں ہمیں رکھے، اور ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے. آخر میں گزارش آپ حضرات سے، میری والدہ صاحبہ منگل کو پھر ہسپتال داخل ہو گئے، ان کی آکسیجن کی کمی ہے، بغیر آکسیجن کے سانس لینے میں تکلیف ہے، بقیہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، طبیعت کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بہتر کبھی ابتر. بہرحال عمر کی زیادتی بھی ہے, کمزوری انتہائی زیادہ ہے, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ شفا عاجل کامل اور مستمر عطا فرما دے جملہ مریضوں کو, اور بھی جو حضرات ہیں بس آج کل ہسپتال کے چکر لگ رہے ہیں, ابھی ڈاکٹر سے ملنا, ابھی یہ ٹیسٹ, ابھی وہ ٹیسٹ, اور والدین کی خدمت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے سے میں تو قاصر ہوں, عاجز اور کمزور ہوں کمزوریوں کی وجہ سے, لیکن دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے خدمت کی اور ان کو صحت دے اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ وسلم اللہ دعا بھی فرمائیے گا کہ مسجد کی جو تعمیر, الحمدللہ میں یہ بات عرض کر دوں کہ مسجد کی تعمیر میں مالی رکاوٹ نہیں ہے, کہ بظاہر بعض دوستوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید مالی کوئی پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اس بندے کو آزاد رکھا, بس تکلیف یہ پریشانی یہ ہے تھوڑی سی رکاوٹ تعمیر میں کہ جو مال دینے والوں نے کچھ وعدہ خلافی کی جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, لیکن تھوڑا سا بھی کام شروع ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی تعمیر کو مکمل کروا دے اور مسجد کی رونقوں کو آباد فرما دے, ظاہری بھی اور باطنی انوارات سے مالا مال فرما دے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جو دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہاں جو بھی آئے محروم نہ جائے, اس کے در و دیوار میں اپنی تجلیات جذب کو داخل فرما کہ یہاں جو بھی آئے محروم نہ جائے, ہمارے قلوب منور ہو جائیں اور اپنی عبادت کا ذوق و شوق اپنی فرما برداری ہم سب کو نصیب فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه ورحمتك يا